بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله الحمد لله أصلح بالكم اس پیار رسالة کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 44 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف ترک الاحتجاج بحدیث الاحاد فی العقائد. حدیث احاد سے عقائد میں احتجاج کو ترک کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. حدیث احاد اور عقائد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اہل بدعت نے جب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی, کیونکہ بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو انہوں نے پھر 4 دروازے بنانا شروع کیے. ان 4 دروازوں میں ایک 4 دروازہ یہ ہے, ایک ایسی حجت ہے جو حجت ہے ہی نہیں, ان کے نزدیک تو بڑی حجت ہے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں, حدیث متواتر و حدیث احاد. متواتر ایسی حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں اتنی تعداد میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو جائے, بہت زیادہ تعداد میں. اور احاد وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے, جن کے راوی جو ہیں ہر طبقے میں گنے چنے ہوں. اور اس کی 3 قسمیں جیسے گزر چکے مصطلح حدیث میں, حدیث مشہور, کون سی حدیث ہے جن کے کم سے کم راوی ایک طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں لیکن تواتر کے حد تک نہ پہنچتے ہوں. عزیز وہ حدیث ہے جن کے راوی کم سے کم طبقے میں 2 ہوں. اور غریب یا فرد حدیث کون سی ہے جس کے راوی کم سے کم طبقے میں 1 ہو, اسے حدیث احاد کہتے ہیں. قصہ کیا ہے کل یہ بتا دوں, میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر تو یہ تقسیم جو ہے متواتر اور احاد کی صرف علم کے لیے ہے کہ حدیثوں کی یہ قسمیں متواتر بھی احاد بھی ہے, اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے اور علماء محدثین نے اس کو بیان بھی کیا ہے اس حد تک. لیکن اگر اس سے مراد کچھ اور ہو کہ متواتر تو علم یقینی کا ثبوت دلیل بن سکتی ہے لیکن احاد نہیں بن سکتی, اس میں جو علم وہ ظنی ہے, ظن پر ہے, یقین پر نہیں ہے, یعنی عمل کے لیے خصوص طور پر عقائد میں دلیل متواتر ہونی چاہیے, اگر دلیل احاد حدیث ہے تو عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی. اگر یہ مفہوم ہے تو غلط ہے, باطل ہے. اچھا, یہ تقسیم سب سے پہلے کس نے ایجاد کی یاد ہے؟ کئی دروس میں نے بیان کیا تھا, میم سے شروع ہوتا ہے, معتزلہ. اور کون ہو سکتے ہیں؟ معتزلہ نے یہ تقسیم یا اس تقسیم کو ایجاد کیا ہے. کیوں ایجاد کیا ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنا, اور اسماء کو جس کا وہ اقرار کرتے وہ سنت جیسا نہیں ہے, یعنی حقیقتاً وہ اسماء و صفات کے منکر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اسماء پر تمہارا ایمان ہے لیکن صفات کا ہم انکار کرتے ہیں. اچھا, صفات کا انکار کرتے کرتے انہوں نے ان صفات کا بھی انکار کیا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں لیکن متواتر نہیں ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر رات کے آخری پہر میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور عرفات کے دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کہتا اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا. اچھا, انہوں نے پہلے صفت کا انکار کر دیا, جیسے کہ ان کا طریقہ ہے. اہل بدعت کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے, میں بار بار بیان کر چکا ہوں, پہلے فتویٰ دینا ہے پھر دلیل ڈھونڈنی ہے. فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت. اچھا فتویٰ پہلے کیوں دیتے ہیں, کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ عقل کو, عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہیں, نقل کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں, نص کو دلیل کو پہلے عقلی بات کرتے ہیں. عقل تو نہیں مانتے بھائی اللہ تعالیٰ نازل ہوتا تو عرش خالی ہو جاتا تو پھر موومنٹ ہوتی اوپر سے نیچے کی طرف, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے کہیں کی نہیں رہی بیچارہ, عقل بھی نہیں رہی بیچاروں کی. یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا, دلیل ان کے پاس عقل ہے کچھ بھی نہیں ہے. جو اہل سنت نے یہ کہا کہ بھائی صحیح حدیث ہے, سندن صحیح متن بھی صحیح حدیث ہے, محدثین کے اصول کے مطابق صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اب دلیل تو آ گئی ہے اور یہ دل عقل سے ٹکرا رہی ہے. اصول کیا ہے؟ جیسے میں نے راضی کا اصول بیان کیا تھا اشعری, اور وہ انہوں نے بھی یہ اصول معتزلہ سے لیے ہوئے ہیں کہ جب نقل عقل سے ٹکرا ہے کس کو آگے کرنا ہے؟ عقل کو آگے کرنا. اچھا جو نص اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی تأویل کر رہی ہے, یعنی تحریف کریں تأویل کے نام پر تاکہ دونوں مطابقت ہو جائے, عقل بھی آگے رہے اور نص بھی پیچھے رہے لیکن جڑا رہے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے ذرا غور کیا, پھر دیکھا یہ حدیث متواتر تو نہیں ہے. یہ جب متواتر نہیں ہے تو شیطان نے ان کو, یہ وحی ہے شیطان کی ان کے لیے, یہ کہا کہ بھائی جب متواتر نہیں تو لیتے کیوں ہوں بھائی, اگر واقعی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاعر جیسا کہ یہ کہتے ہیں اہل سنت, تو اللہ تعالیٰ, یہ لازمی ہے نعوذ باللہ, نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں لازمی ہے, واجب ہے اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کہ یہ حدیث متواتر ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے. جب حدیث احاد ہے تو یہ قاعدہ بنا لیا, قانون بنا دیا معتزلہ نے, یہ قانون ہے کہ حدیث احاد عقیدے میں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے اس تعلق سے. یاد رکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں لیس منہج السلف, یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ حدیث احاد کو عقائد میں حجت نہ ماننا, یعنی حدیث احاد عقائد میں حجت ہے, یہ منہج السلف ہے. اس کے جو ضد ہے, اس کے جو الٹ ہے, منہج السلف میں سے نہیں ہے. کس کا منہج ہے؟ جب سلف منہج نہیں تو کس کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے. حدیث احاد بھی حجت ہے عقائد اور عبادات اور پوری شریعت میں. اس کی دلیل نمبر ایک, کئی دلائل ہیں, میں صرف مختصر طور پہ ایک ایک دلیل بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو. ما کیا ہے یہاں پہ؟ صفۃ العموم ہے, جو کچھ بھی دے دیں اسے لینے سے کیا مراد ہے؟ عمل کرو یا نہ کرو, عمل کے لیے ہے نا کہ نہیں؟ اچھا یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر احاد ہو تو نہ لینا عقائد میں, یہ عموم ہے. اچھا عموم کے لیے اگر عموم کو ختم کرنا کوئی چاہتا ہے تو اس کے پاس تخصیص ہونی چاہیے, دوسری دلیل جو اس عموم کو خاص کر دے. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو عموم باقی رہتا ہے اپنے عموم پر کہ نہیں؟ قاعدہ کیا ہے؟ عموم اپنے عموم پر باقی رہتا ہے. تو جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ. اور حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. جب میں تمہیں کوئی حکم دو تو اپنی استطاعت مطابق اس پر عمل کرو, اور جس چیز سے تمہیں روک لوں اس سے اجتناب کرو, رک جاؤ. حکم سے کیا مراد ہے؟ امر سے کیا مراد ہے؟ صرف وہ امر جو متواتر حدیث میں ہو یا جو تواتر سے ثابت ہو, وہ امر اس کو لے لینا, اس پہ عمل کرنا استطاعت کے مطابق, یا کوئی بھی عمل؟ کوئی بھی عمل ہے. اور سلف نے بھی اسے اچھے طریقے سے سمجھا ہے اس مسئلے کو, اس لیے اب سلف سے آپ کو نہیں ملے گی یہ بات. معتزلہ بعد میں آئے ہیں, بعد کی باتیں ہیں. يعني آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. یہ فرمایا کہ اذا صح الحدیث المتواتر فهو مذهبی، تواتر کا لفظ ہے. اچھا عقائد میں احاد حدیث کی نفی ہے؟ نہیں ہے. حدیث صحیح ثابت ہوگا تو یہ ہمارا دین ہے بھائی، عقائد عبادات معاملات پوری شریعت اسی دلیل پر قائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گئے تو واضح ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اس میں کوئی تفریق متواتر احاد کی، یہ سب برابر ہے، سب برابر ہے. امام اچھا یہ جو اثر ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا، علامہ البانی نے صفۃ الصلاۃ مقدمے میں اس کو بیان کیا، صحیح اثر ہے، یعنی ثابت ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور امام شافعی سے بھی یہی قول سبحان اللہ منقول ہے، صح الحدیث وهو مذهبی. اور اسی طریقے سے امام سفیان الثوری بڑی پیاری بات فرماتے، فرماتے ہیں ندور مع السنۃ حیث دارت، ندور مع السنۃ حیث دارت، ہم سنت کا گھومتے رہتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں گھما کے لے جائے. اور یہ اثر جو ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا، امام لالکائی جو ہیں شرح اصول اعتقاد اصول الجماعت میں سے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. کیا مطلب ہے سنت کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں؟ بھائی سنت دلیل ہے اور ہم دلیل کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں دلیل لے جائے. یہ فرق نہیں کہا کہ یہ سنت متواتر ہے یا احاد ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر عقائد میں ہے تو پھر متواتر ہونا چاہیے، احاد ہم نہیں لیں گے، احاد ہے تو پھر چلے گا احکام میں اور عمل میں، عقائد میں نہیں چلے گا. کسی سے سلف کسی سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. فضلۃ الشیخ علامہ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مجھے سوال کیا گیا شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے کہ شیخ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ صحیح نہیں، غلط ہے. اور اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہنا کہ حدیث احاد صرف ظن کا فائدہ ہی ہوتا ہے، یہ مطلقاً اس بار اطلاق نہیں ہے. اخبار کے احد جو اخبار ہیں، جو روایات ہیں، ان میں سے ایسی بھی جو یقین کی دلالت کرتی ہیں اگر قرائن جو ہے ان کی دلالت کرے، یعنی جیسا کہ اور امت نے اسے قبول بھی کیا ہے. سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری میں، کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے تین طبقات میں احاد ہے، ایک طبقے میں نہیں، یعنی صحابی کے طبقے میں صرف ایک ہی صحابی نے روایت، سیدنا عمر بن خطاب نے، کسی اور صحابی نے روایت کی ہے نہیں ہے، صرف ایک صحابی نے. اور نیت کے تعلق عقائد سے ہے کہ نہیں؟ بغیر نیت کے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ بغیر نیت کے کوئی عبادت ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ اصل ہے عقیدے کے لیے بھی اور عبادات کے لیے بھی. یہ حدیث تین طبقات میں احاد ہے، صحابی، تابعی اور دوسرا تابعی جس نے اس تابعی سے روایت کی ہے، تینوں طبقات میں احاد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت تعداد میں راوی نے اس روایت کیا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حدیث احاد جو ہے وہ یقین کی فائدہ بھی دیتی ہے اگر کوئی اور قرائن اس کی دلالت کریں، اور جیسا کہ امت نے اس حدیث کو قبول کیا، سیدنا عمر خطاب کی حدیث کو، انما الاعمال بالنیات، تو یہ خبر واحد خبر احاد ہے. اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اچھا جو لوگ انکار کرتے ہو کیا کہتے؟ کہتے اس میں ظن کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے نہ ہو، ظن سے یہ مراد ہے، یقینی علم نہیں ہے. ظن سے کیا مراد ہے؟ گمان ہے. یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ اسلام کا فرمان ہو بھی سکتا ہے نہ ہو. اگر فرمان صحیح ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے, عمل تو ہو گیا نا. عقیدہ کیسے اس پر ہم قائم کر سکتے ہیں؟ اگر غلط ثابت ہوا اور آپ اسلام فرمان نہ ہو تو عقیدہ تو ہمارا گیا نا, تو بات ایمان کفر کی ہے. تو اپنے یہاں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے ہم احاد کو مانتے نہیں ہیں. وہ کتنی بڑی بے ایمانی کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے, سبحان اللہ, تقدیر کا انکار بھی کر بیٹھے, اور خروج کی دعوت دینا, اور قرآن مخلوق ہے, اور کتنی بڑی یعنی اور غلطیاں ہوئی, سبحان اللہ. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ تحقیق ہے شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کی, حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی, ان کے علاوہ بھی علماء نے یہی تحقیق کی ہے کہ حدیث تو احاد ہے لیکن اس کا فائدہ ظن کے یقین کا ہے, یقین کا ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری وجہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو بھیجا عقیدے کے اصول اور کلم توحید کی گواہی کے لیے, اور ایک شخص کو بھیجنا خبر واحد ہے کہ نہیں, یہ حجت ملزمہ ہے. فرماتے یعنی لازم کر دینے والی حجت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک صحابہ کو بھیجا, سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا دعوت توحید عقیدہ سکھانے کے لیے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. دوسری حدیث میں الى ان يوحد الله, تو توحید کی دعوت عقیدہ کی دعوت ہے کہ نہیں, ایک شخص لے کے گیا ہے کہ نہیں, خبر احاد ہے کہ نہیں, سبحان اللہ. تو قولا نصوص واضح ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کوئی فرق نہیں ہے متواتر کی احاد کی, سلف کے اقوال میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھ لیں آپ کہ ایک صحابی کو بھیجنے, جبکہ حجۃ الوداع میں کتنے صحابی تھے؟ 1,00,000. تو یمن کی طرف ایک کی جگہ اگر متواتر کی بات کریں تو 1,000 بھیج دیتے نا, یا 10 تو بھیج دیتے نا, کہ ایک کی بجائے 10 لوگوں کی بات زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے نا. لیکن ایک کو بھیجا ہے جسے ثبوت ملتا ہے کہ خبر احاد بھی حجت ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں جب قبلہ تبدیل ہوا کتنی لوگوں نے جا کے گواہی دی, 1 یا 10 یا 20, ایک حجت ہے کہ نہیں کہ ایک کی بات کو مانی جاتی ہے کہ نہیں. الغرض تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عقیدہ خبر احاد سے یا حدیث احاد سے ثابت نہیں ہوتا, تو یہ بھی کہا جائے گا کہ عملی احکام بھی حدیث احاد سے ثابت نہیں ہو سکتے, کیونکہ کوئی بھی عمل جو بغیر عقیدے کے ممکن ہی نہیں ہے. پہلے دل میں عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز عمل ہے نا, وہ کہتا ہے خبر احاد احکام کے لیے تو ٹھیک ہے, عقائد کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نہیں حجت. اچھا عمل, نماز عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے نا. واقیم الصلاۃ, ٹھیک ہے. اچھا نماز کی جتنی بھی حدیث احاد ہیں اگر احاد کو ہم رد کرنا چاہتے ہیں عقائد میں اور عمل میں ہم ماننا چاہتے ہیں, تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نماز فرض ہے کہ نہیں, عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو ہر عمل عقیدہ سے جڑا ہوا ہے, آپ عمل کو عقیدہ سے جدا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم دیا ہے, اس چیز سے منع کیا ہے, یہ بھی عقائد عقیدہ ہے کہ نہیں, ہم دل سے مانتے ہیں کہ نہیں, اور جس مسئلے کا تعلق دل سے ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اگر یہ قول مان لیا جائے تو بہت سارے احکام شرعیہ متعطل ہو جائیں گے اگر وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم نہیں مانتے حجت حدیث احاد کو, پھر یہ بھی ان کو ماننا چاہیے کہ عمل میں بھی حدیث احاد حجت نہیں ہے. اور اگر اس پہ بھی وہ اس کو بھی مان لیتے پھر دین کا کیا, کون سا حصہ باقی بچے گا, کیا دین بچے گا, پھر عمل کس چیز پہ ہوگا؟ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں نماز کا جو رفع دینے تو ثابت نہیں ہے, رکوع میں ایسے ہاتھ رکھنا یہ تو خبر احاد ہے, سجدہ ایسے نہ کریں, سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے خبر احاد ہے, فلان چیز کے تعلق سے خبر احاد ہے, تو دین کا بچے گا کیا؟ زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کیا ہے, خبر احاد ہے. الغرض تو اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو باقی کوئی خیر بھی نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جاہل کو، اور یہ بہت بڑے مسئلے عقیدہ کے مسئلے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الى اخر الايه. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ علماء کی طرف واپس جا کے سوال کرنا، یہ ایک کو بھی شامل ہے، متعدد ایک زیادہ کو بھی شامل ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے علم سے یقین نہیں ہو جب تک کہ تم ہزار عالم سے جا کے نہیں پوچھو گے، ایک عالم کا جواب کافی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک عالم آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے عقیدے کے مسئلے میں، ماننا چاہیے کہ نہیں؟ اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ خبر احاد حجت نہیں ہے، تو پھر عملاً تم لوگ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے تمہیں، اگر دیکھا جائے، جس نے یہ کہا کہ معتزلہ کو دیکھ لیں، اشاعرہ ماتریدی کو دیکھ لیں، جو یہ کہتے ہیں، وہ کوئی ایک شخص نے یہ بات کہی ہے نا، بڑا تو ایک ہے جس نے اس فتنہ کو ایجاد کیا ہے، اس کی خبر تو احاد ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ صفات نہیں ہے، خبر احاد ہے کہ نہیں؟ اس کی بات کو کیسے مانا ہے؟ یعنی عجب بات ہے، حدیث کو چھوڑ دیتے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو وحی ہے، اور رب العالمین کو جو خبر ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں جو وحی بھی نہیں ہے، تو تضاد ہے کہ نہیں؟ عقل ماری گئی ہے نا، بات یہی ہو رہی ہے، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ خبر احاد جو ہے اگر قرائن اس کی دلالت کرے، اس کی صدقی اور علم یقین ثابت ہو جائے، تو اس سے احکام عملیہ اور علمیہ دونوں ثابت ہو جاتے ہیں، اور ان کی دونوں کے آپس میں تفریق کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور جو بھی ائمہ کی طرف کوئی کسی بات کی نسبت کرتا ہے اس تعلق سے، تو اس کو ثبوت بیان کرنا چاہیے صحیح دلیل کے ساتھ، اور اپر مستند بھی جہاں سے دلیل لی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، یعنی یہ چیز کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور فضیلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ہے مجموع الفتاوی شیخ العثمی رحمہ اللہ پہلی جلد باب مصادر التلقی میں یہ فتویٰ موجود ہے، اسے مزید دیکھا جا سکتا ہے. تو اسے ثابت ہو کہ خبر احاد جو ہے وہ حدیث احاد عقائد میں اور معاملات عبادات اور معاملات اور احکام سب میں حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.